بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 18 جون 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ تغابن کی آخری 5 آیات کی روشنی میں مال اور اولاد ایک آزمائش کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوًا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. حضرات، سورۃ تغابن کی آخری 5 آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی عظیم ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی جن خطبات جمعہ میں آپ حضرات سے گفتگو کا موقع ملا، اسی سورہ مبارکہ کی مختلف آیات کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا تھا. اور وہ منتخب نصاب کے جس اصطلاح سے آپ خوب اچھی طرح واقف ہیں، حجم کے اعتبار سے تقریباً 2.5 پارے، لیکن قرآن حکیم کے ان بنیادی موضوعات پر ایمانیات ہیں، ایمانیات ثلاثہ ہیں. پھر اس سے آگے بڑھ کر جو ہمارے دین کا ایک ہماگیر تصور ہے، ایک تصور تو وہ ہے کہ دین بحث کرتا ہے صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے، لیکن یہ کہ ذرا آگے بڑھ کر اگر قرآن حکیم کا ہم بغور مطالعہ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کی احادیث ہمارے پیش نظر رہے، تو دین کا جو تصور ہم پر واضح ہوتا ہے وہ یہ کہ زندگی کا کوئی شعبہ ہمارے دین سے خارج نہیں ہے. ہمارے دین کا اپنا سیاسی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، سماجی روایات ہیں، اسی طرح زندگی کا کوئی شعبہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ایسا نہیں کہ جو دین کے دائرے سے باہر ہو. اسے عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ دین کا ایک ڈائنامک تصور ہے، حرکی تصور، کہ وہ جو ہم عام طور پر مذہب کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ چند عقائد ہیں، چند ریچولز ہیں، چند مراسم عبودیت ہیں، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، بات مکمل ہو گئی، دین کا معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ دین ایک مکمل نظام ہے. یہود نے تو اس بات کو جو ہے قرار دیا تھا کہ اگر کہیں ہمارے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ آیت نازل ہو جاتی یا اس مفہوم کی آیت نازل ہو جاتی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو یہود کہتے تھے کہ ہم اس دن کو اپنے لیے ایک تہوار قرار دیتے تھے، ایک جشن کا دن قرار دیتے. تو اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دین اصل میں پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور منتخب نصاب میں خاص طور پر ان مقامات کو ٹچ کیا گیا کہ جس میں وہ ایک حرکی تصور بھی ہم پر واضح ہو اور وہ ایک جو محدود تصور ہے دین کا اس کی نفی ہو، اور آگے بڑھ کر یہ کہ بہرحال اس دین کو قائم اور غالب کرنے کی جو عملی جد و جہد ہے، تو قرآن حکیم کے وہ مقامات کے جو ان موضوعات سے بحث کرتے ہیں وہ بھی ہمارے اس نصاب میں شامل ہیں۔ ایمانیات کے ضمن میں سورۃ تغابن قرآن حکیم کی بہت اہم سورت ہے، اور ہمارے منتخب نصاب میں اس کا ایک بہت بنیادی مقام ہے۔ اس کا پہلا رکوع ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا، ایمانیات ثلاثہ، کل 7 آیات میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، اور اس کے بعد پرزور دعوت ہے ایمان کی۔ اس لیے کہ انسان اگر اپنے نہان خانہ قلب کا جائزہ لے اور اس کی جو بھی حیوانی جبلتیں ہیں یا اس کی نفسانی خواہشات ہیں اس پردے کو چاک کر کے رسائی اندر تک حاصل کرے تو اس کے دل میں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے گناہوں، اپنی جو بھی ہمارا طرز زندگی ہے، جس طرح ہم نے اپنے آپ کو اپنی نفسانی خواہشات کے اندر گویا کہ دفن کر دیا ہے، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کا جو ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تصور، ورنہ اللہ کی معرفت انسان کے دل میں موجود ہے۔ تو ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت، اور پرزور دعوت، پہلا رکوع یہاں مکمل ہوا۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے کہ جس میں دو حصے کیے گئے، پہلا حصہ 5 آیات پر مشتمل ہے جس کا یہاں ذکر ہو بھی چکا تھا، اور پچھلی مرتبہ جب موقع ہوا تھا تو آپ حضرات سے ضمن میں خصوصی میں نے جو بھی گفتگو میں نے آپ سے کی تھی اگر آپ کے ذہن میں موجود ہو کہ وہ بنیادی باتیں جو ایمان کے مقتضیات ہیں، جو ایمان کے باطنی ثمرات ہیں، سب سے پہلی آیت ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جسے آپ کہیں گے تسلیم و رضا کی کیفیت، راضی برضائے رب رہنے کی کیفیت۔ یہ ایمان کی وہ معراج ہے، ایمان کی اصطلاح کہاں سے نکلی؟ امن سے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وهم مهتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اس ایمان کے دامن کو شرک کی نجاست سے ملوث نہیں کیا، داغدار نہیں کیا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وهم مهتدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً امن کے سزاوار۔ ایمان اصل میں انسان کی وہ باطنی کیفیت کا نام ہے جس میں راضی و رضا رب کی کیفیت ہو، تسلیم و رضا کی کیفیت ہو۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، یہ آیت پڑھ چکے ہیں۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین، پہلی آیت تو بحث کر رہی تھی ان موضوعات پر جو انسان پر خارج سے وارد ہو رہی ہیں، کوئی حادثہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی غمی ہے، کوئی نقصان ہے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اس میں خوشی بھی آ گئی، شادی و فرحانی کی کیفیت بھی آ گئی جو انسان پر خارج سے وارد ہو رہی ہے، اس کے بارے میں تو ایمان کا تقاضا کیا ہوگا کہ کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، یہ ایمان کی معراج ہے۔ اور دوسری آیت بحث کر رہی ہے کہ جو شے تم سے صادر ہوگی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے احکامات کے سانچے کے اندر رہتے ہوئے صادر ہو، اطاعت اللہ کی، اللہ اطاعت اللہ کے رسول کی۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، قرآن میں کہا گیا جس شخص نے رسول کی اطاعت کری اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ اور تیسری آیت کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کا کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اور اہل ایمان کا توکل تو صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ تین آیات، تسلیم و رضا، اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور تیسرے توکل اور اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر۔ مادی اسباب کو استعمال کرنے سے کہیں منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ترغیب ہے۔ وَاعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، مسلمانوں سے کہا گیا کہ پوری تیاری کرنی ہے تمہیں، گھوڑوں کو تیار رکھنا ہے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، ہر نوع کا سامان حرب تمہیں تیار کرنا ہے، لیکن ان چیزوں پر بھروسہ نہیں ہوگا، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر، اعتماد اور توکل صرف اللہ کی ذات پر۔ وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون، اگلی دو آیات ہیں کہ جس میں جو انسان کے اندر طبعی محبتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، بیوی کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، روپے پیسے کی محبت ہے، مال و دولت دنیا کی محبت ہے، ان محبتوں کے ضمن میں انسان کا حد درجے متنبہ رہنا، یہ استحضار اس پر ہر دم جو ہے مستحضر رہے اسے کہ ان میں سے کوئی محبت اللہ تعالی کی اطاعت سے مجھے منحرف نہیں کرے گی. اگلی آیت میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. ہوشیار ہو جاؤ اہل ایمان، تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن مخفی پوشیدہ. یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے، محبتیں بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہیں، لیکن یہ اگر یہ محبتیں بے مہار ہو گئی، بے لگام ہو گئی، اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکامات پاؤں تلے روندے جانے لگے، تو ظاہر ہے پھر آخرت کی ابدی تباہی اور ہلاکت ہی منتظر ہوگی نا. یہ پوٹینشیل ڈینجر ہے، فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو. اب یہاں بھی قرآن حکیم کے اسلوب کو خاص طور پر نوٹ کی، فاحذروہم، تمہیں محتاط رہنا ہے. کس ضمن میں؟ بیوی اور اولاد کی محبت کے ضمن. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی شریعت، حرام و حلال کی تمیز، انسان جو ہے ان تمام چیزوں کو پسے پش ڈال دیتا ہے، صرف اولاد اور بیوی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے. بیوی کی فرمائشیں ہیں، اولاد کے چوچلے ہیں، اولاد کی اعلیٰ تعلیم ہے. اگر عام جو وسائل ہیں اسے بندوبست نہیں ہو رہا تو حرام ذریعے کے اندر انسان جو ہے منہ مارتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے. تو متنبہ کر دیا گیا یہ دو محبتیں جو طبعی ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. قرآن حکیم کا یہ مقام جو ہے تو واقعتاً کمال ہے کہ ایک طرف اس درجے گویا کہ وہ پکچر جو ہمارے سامنے ہوئے ادا کی گئی کہ ان سے بچ کر رہو، یہ مخفی دشمن ہیں تمہارے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا گیا وہ ان تعفو، لیکن اگر عفو سے کام لو، وہ تصفحو، درگزر کرو، وہ تغفرو، اور ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرو، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کیا کرو، فإن اللہ غفور رحیم، تو یقینا اللہ تعالیٰ بھی تو غفور رحیم ہے. اس درجے توازن آپ کو کسی انسانی کلام میں نہیں مل سکتا. ایک طرف تو انداز وہ ہے کہ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، اور دوسری طرف اسے کمال بیلنس کیا گیا، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. اب یہاں بھی نوٹ کیجئے، خاص طور پر اللہ تعالی کی بھی تو صفات ہے نا، وہ بھی تو معاف فرمانے والا ہے، وہ بھی تو تمہاری کوتاہیوں سے، تمہاری لغزشوں سے پردہ پوشی فرمانے والا ہے، ستر پوشی فرمانے والا ہے. اور نہ انسان کو خوب اس بات کا استحضار ہے کہ کتنے ہی اس کے عیب اور اتنے گناہ اور ایسی برائیاں اس میں موجود ہیں کہ اگر لوگوں کے علم میں آ جائیں تو شاید ممکن ہے کہ آنکھ ملانے کا جو ہے وہ روادار ہو. جیسا کہ حضور نے فرمایا، من سطر مسلما سطرہ اللہ یوم القیامہ. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، گناہوں کا معاف فرمانے والا ہے، تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانے والا ہے. لہذا وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. اس حدیث کا مجھے حوالہ تو معلوم نہیں، لیکن یہ کہ الفاظ ہیں، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالی کے جو اخلاق ہیں، وہی معنی اس کی جو صفات ہیں، معاف فرمانے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، پردہ پوشی فرمانے والا ہے، حلیم ہے، تحمل، برداشت، یہ تمام صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو مزین کرو ان اوصاف سے جو اللہ کے اوصاف ہیں. تو وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اگر تم انہیں معاف کر دیا کرو، پردہ پوشی کیا کرو، چشم پوشی کیا کرو، ان سے جو خطائیں ہو گئیں، جو لغزشی ہو گئی، اس سے صرف نظر کیا کرو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تعالیٰ بھی تو غفور الرحیم. یہاں گویا کہ اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ یہ نہ ہو کہ تمہارا گھر جو ہے وہ میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا ہو. بیوی سے کہیں کوئی خطا ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، تو فوراً گویا کہ خدائی فوجدار کی حیثیت اختیار کرو. اولاد سے کسی معاملے میں کوئی خطا ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، ان کا کوئی عیب تمہاری نگاہ میں آ گیا، تمہارا علم میں آ گیا، تو فوراً ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کر ان کے در پہ ہو جا. نہیں، بلکہ اس زمن میں کمال حکمت کی ضرورت ہے. لہذا جہاں ان کے ایک پوٹینشیل ڈینجر ہونے کی کیفیت تو نمایاں کر دیا گیا، وہ تمہارے دشمن ہیں، وقتی دشمن، وہی بیلنس کر دیا گیا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اگلی آیت خاص طور پر بحث کر رہی ہے اس محبت سے. ایک تو وہ محبتیں ہیں طبعی، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، جسے ہم مال و اسباب دنیاوی کی محبت کہیں گے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ کسوٹی. کوئی ایسی کسوٹی جس پر کسی چیز کو اگر پرکھ لیا جائے تو معلوم ہو جائے کہ کتنا کھوٹ ہے، کتنی ملاوٹ ہے اس میں، کتنا خالص پن ہے. جو سنیارے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ایک پتھر ہوتا ہے جسے وہ کسوٹی کہتے ہیں، کسوٹی. وٹا چونکہ پتھر کو کہتے ہیں، تو کسوٹی جس پر کسی شے کو رگڑا جائے. تو اگر آپ کوئی شے بیچنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں کہ سونے کی شے ہے، تو وہ ہلکا سا رگڑ کر جو ہے اس کا وہ انالیسس کر لیتے ہیں کہ اس میں کھوٹ کتنا ہے، صحیح سونا کتنا ہے. یہ کسوٹی کہلاتی ہے، جس پر انسان، جس پر کسی شے کو پرکھ لیا جائے کہ کتنا کچھ اس کے اندر خالص پن ہے اور کتنا کچھ کھوٹ اس کے اندر در آیا ہے. تو قرآن حکیم میں مال اور اولاد کو کسوٹی قرار دیا گیا. اور بڑی منطقی بات ہے کہ ان دو پیمانوں پر انسان پرکھ لیا جاتا ہے کہ آیا وہ طالب دنیا ہے یا طالب عقبہ ہے. اگر تو اس کی کل سعی و جہد، آرزوئیں، تمنائیں، محنت، کوشش، دن رات ایک کر دینا، خون پسینہ ایک کر دینا صرف اس مال و اسباب دنیاوی ہی کے لیے ہے، تو گویا کہ واضح ہو گیا کسوٹی میں یہ بات نکھر کر آ گئی کہ یہ شخص طالب دنیا ہے. ہاں، اس کی عملی زندگی جو ہے وہ اس کو اس کا مظہر ہوگی کہ نہیں، اس کے اندر تقویٰ موجود ہے، یہ صرف حلال پر قناعت کیے ہوئے ہیں. اولاد کو اور بیوی بچوں کا بوجھ اگر اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈالا ہے، ان کے لیے معاش کا بندوبست کر رہا ہے، صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اپنا اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی کمائی میں کوئی شے حرام شامل نہیں ہے. پھر یہ کہ دین کے اور جو تقاضے اس پر واضح ہوئے ہیں، اس کی ادائیگی کی فکر بھی ہے، اس کے لیے اپنا روپیہ پیسہ بھی جو ہے جتنی اللہ نے استطاعت ہمت دی ہے اس کام میں صرف بھی کر رہا ہے، اپنے اوقات بھی لگا رہا ہے، اپنی صلاحیتیں بھی لگا رہا ہے. اب یہ کون سی چیزیں ہیں جس بنیاد پر انسان پرکھا گیا؟ کسوٹی کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ. جان لو کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال جو ہیں وہ ہیں اصل کسوٹی. تمہاری سعی و جو تمہاری محنت اگر صرف انہی کی اولاد کی صرف دنیا ہی پر مرکوز ہو کر رہ گئی، اور تمہیں اپنی اور اپنی اولاد اور اپنے بیوی بچوں کی کوئی فکر جو ہے آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے، اصل زندگی تو وہ ہے، تو معلوم ہوا کہ پرکھ لیے گئے اس کسوٹی کی بنیاد پر کہ طالب دنیا ہو یا طالب عقبہ. یہ مضمون قرآن حکیم میں اور بھی بہت سے اسالیب میں آیا. سورہ تغابن کے فوراً بعد سورہ منافقون ہے، بلکہ سب سے متصل قبل سورہ منافقون ہے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، مخاطب میں اور آپ ہیں، ہم ہیں نا اہل ایمان. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے. یہی مضمون سورۃ تکاثر میں آیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. وہاں مال اور اولاد میں سے صرف مال کو لیا گیا، یہ مال و دولت، اس کی بہتات، اس کی کثرت، اس کے لیے کھتے بھر بھر کر جمع کر لینا، یہی شے تمہارے پیش نظر رہی یہاں تک کہ تمہیں تمہارے قبر کے دہانوں تک پہنچا دیا گیا، حتی زرتم المقابر، اس لیے کہ یہ حرص اور طمع اور لالچ انسان میں سے کم نہیں ہوتی، جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں لیکن یہ کہ بہت اچھے الفاظ ہیں کہ حرص اور طمع اور لالچ کو تو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی شے نہیں جو ہے اس کو نہیں بھر سکتی، حل میں مزید تو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اگر کوئی شخص گویا کہ اللہ کی یاد اس معنی میں تو کر رہا سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تمام تسبیحات جو ہے اس کا پورا اہتمام کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کی معاش میں حرام شامل ہے، اس کی معاشرت کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں، بے حیائی ہے اور یعنی اور فحاشی تک بات پہنچ چکی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ قولی تسبیح اور قولی حمد و ثنا اور قولی تحلیل اور قولی تکبیر، اس کا تعلق تو پھر صرف انسان کے اس زبان کے اوپر سے ہے، صرف قولی معاملہ، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہاں ذکر جو ہے اپنے وسیع مفہوم میں ہے کہ اللہ کی یاد اگر دل میں موجود ہے تو پھر یہ چیزیں تمہارے پاؤں کی رکاوٹ نہیں بن سکتی، یہ مال و دولت دنیا بھی، یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ، رشتہ و پیوند میں تو سب سے قریب ترین دو ہی چیزیں ہیں نا، اولاد اور بیوی، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، پھر ماں باپ بھی ہیں، پھر فور آگے چلے جائیے خونی تعلقات جن جن کے ساتھ بھی ہیں، بلڈ ریلیشنز ہیں، وہ بھی تمام اس پہ آ جائیں گے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کو اگر اللہ کی یاد سے غافل کر دیں تو اس سے بڑی تباہی اور ہلاکت اور کوئی نہیں، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، یہاں بھی بہت ہی باریک بینی کے ساتھ ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ اولاد اور اس کا مال و دولت اس کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، بڑھاپے میں اس کے کام آئے گا، کوئی سختی ہوگی، کوئی تنگی ہوگی، کسی مصیبت میں ہوں گے تو اولاد اور یہ روپیہ پیسہ آخر کس نے جمع کیا، انسان کا محدود ذہن جو ہے صرف یہی اٹک کر رہ جاتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہی اولاد ہے جو بعض اوقات انسان کے بڑھاپے کے لیے سہانے روح بن جاتی ہے، اولاد کی سرکشی، والدین کے حقوق سے معاملہ جو ہے صرف یہ عدم ادائیگی کا نہیں بلکہ حقوق کو غصب کر لینا، سلب کر لینا، حالانکہ بڑی امید تھی اسی اولاد سے کہ جس طرح میں نے اپنے آپ کو اس کے بہتر مستقبل کے لیے انویسٹ کیا تھا، بڑی جامع دعا جو ہم مانگا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قرآن خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ جب تم چھوٹے تھے تو تمہاری کل کی کل کائنات اور تمہاری تمام احتیاجات اور ضروریات جو اس کے دار و مدار تو تمہاری والدین پر تھا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ان دونوں پر اپنی رحم جاری فرما، اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لی، جیسا کہ جب میں بالکل چھوٹا تھا محتاج محض تھا انہوں نے میری ہر ضرورت پوری کی، اللہ تعالیٰ نے ذریعہ اس کو بنایا، مسبب الاسباب تو اللہ کی ذات ہے، تو واللہ عندہ اجر عظیم، انسان تو اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ شاید یہ روپیہ پیسہ اور اس کی اولاد اس کے بڑھاکے میں بڑی کام آئے گی، لیکن ایک اس سے بڑھ کر اور حسرت بات، حسرت ناک بات اور کوئی نہیں ہوگی کہ یہی اولاد جب سینہ تان کر بات کرے، عزت احترام ادب حقوق وہ پاؤں تلے روندنے لگے اور اپنے والدین کو، بوڑھے والدین کو اپنے لیے بوجھ تصور کرنے لگے، تو پھر انسان کی وہ خواہشیں، وہ آرزوں اور تمنائیں کہاں گئیں، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ہاں اللہ تعالیٰ ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، بہترین اجر تو اللہ کے پاس ہے، یہ روپیہ پیسہ اور اولاد تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، اصل سے جو کام آنے والی کیا ہے وہ اگلی آیت میں بھی اس کو بیان کر دیا گیا، اور اس پورے سورت کے مضمون اگر آپ کے سامنے ہو وہ ایمان ہے، تقویٰ ہے، اعمال صالحہ ہے، اطاعت ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور پھر جو طبی محبتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈالی ہیں ان سے متنبع رہتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہے، دین اسلام پر کلیتاً عمل کرنا ہے، یہ شے ہے تمہارے کام آنے والی. واللہ عندہ اجر عظیم، یہ مال اور آل، بیوی بچے، ان سے کسی اجر کی توقع نہ کرو. اللہ تعالیٰ سعادت مند اولاد عطا فرما دے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے. اب آخری تین آیات نوٹ کیجئے، بلکہ دو آیات ہیں. پہلی آیت میں پھر تین تقاضے آ گئے. دیکھیے پہلا ہم نے رکوع جو پڑھا تھا تو ایمان باللہ کا ذکر ہوا تین چار آیات میں، ایمان برسالت دو آیات میں، ایک آیت میں ایمان بالآخرت، اور اس کے بعد تھا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. فا کے لفظ کو نوٹ کیجئے. بس اب دیر کیوں کر رہے ہو، آگے بڑھو، اس سیڑھی پر قدم رکھو، اس صراط مستقیم پر قدم آگے سے آگے بڑھاتے چلے جاؤ. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا قرآن حکیم. گویا کہ اللہ کی معرفت سے اگر تمہارے دل منور ہو چکے ہیں تو اب دیر کس بات کی، آگے بڑھو. بالکل وہی فیک الفاظ استعمال ہوا، فتقوا اللہ ما استطعتم، پس تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنی تمہارے اندر استطاعت. قرآن حکیم کی اگر آپ بنیادی دعوت کی بات کریں گے تو عبادت رب اور اللہ کا تقوی اختیار کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بیسیوں آیات ہیں قرآن حکیم کی جو ان الفاظ سے شروع ہو رہی ہیں. مخاطب میں اور آپ ہیں، اے مسلمان و اہل ایمان جو اس آیت کو پڑھ رہا ہے، جو اس آیت کو سن رہا ہے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. بیسیوں مقامات پر یہاں بھی گویا کہ جو بنیادی پونجی ہے اس کا ذکر کر دیا گیا. اگر اس صراط مستقیم پر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو یہ بنیادی پونجی اس کو حاصل کرنے کی فکر کرو، وہ اللہ کا تقویٰ ہے. مستشرقین کی طرف سے شاید اعتراض کیا جاتا ہو، کیا جاتا ہے کہ قرآن کیسی کتاب ہے جو اپنے بارے میں کہتی ہے کہ اس سے تو ہدایت صرف وہی حاصل کریں گے جو تقویٰ والے ہیں، جو جنہیں تقویٰ کی دولت حاصل ہے ان تک ہدایت پہنچا دینا یا قرآن کا ان کے لیے کھل جانا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. ہاں قرآن اگر یہ کہتا کہ اس سے ہدایت وہ حاصل کریں جو کافر اور مشرک ہیں تو ہم بات مان لیتے. قرآن حکیم میں موجود ہے ہدل للناس، یہ کل بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے. لیکن یہ کہ اس سے ہدایت اخذ کون کریں گے، کن پر قرآن حکیم اپنے آپ کو گویا کہ ایکسفولیٹ کرے گا، اپنے آپ کو کھول دے گا، وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اندر بنیادی رمق تقوی کی موجود تو ہو. تقوی کے ترجمہ عموماً کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ڈرنا یا اللہ کا خوف اس معنی میں نہیں جس طرح کوئی شخص کسی شخص کے ظلم سے ڈرتا ہے، اس سے خوف زدہ رہتا ہے، بلکہ تقوی کا اصل مفہوم کیا ہے، بچو. گناہوں سے بچنا تقوی ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کوشش کرنا تقوی ہے، عذاب جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرنا تقوی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے کہ آپ کے عذاب کا تقوی اختیار کرو. وقنا عذاب النار، وہی تقوی کا مفہوم ہے، وقنا، اور اے پروردگار ہمیں بچا لے. کس شے سے بچا لے؟ عذاب النار، آپ کے عذاب سے بچا لے. تو تقوی کے مفہوم میں بنیادی شے جو ہے بچنا. فتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ کی نافرمانی سے بچو، حرام کاموں کے ارتکاب سے بچو، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عتاب سے بچنے کی کوشش کرو. مستطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہے نا کہ جسے خوب معلوم ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کس شخص کو کیا صلاحیتیں دی ہیں، کون سی چیزیں ان بلٹ ہیں کہ جو دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. تو محاسبہ انسان کا ہوگا ان بنیادی، ان ان بلڈ چیزوں کی وجہ سے، وہ چیزیں جو اللہ نے اسے مزین کر کے اس دنیا میں بھیجا، اس کی بنیاد پر محاسبہ ہوگا. ایک شخص ہے جس نے دنیا کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، کوئی اجڑ ہے، بادیا نشین ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص نے دنیا کی ہر تعلیم حاصل کی، آگے سے اعلیٰ ڈگری اس نے حاصل کر لی. ہاں اگر سمجھ کر نہیں پڑھا تو قرآن کو نہیں پڑھا، جانتا تھا کہ اللہ کا کلام ہے. اس کے برعکس وہ شخص کے جو الف بے بھی نہیں پڑھ سکتا لیکن اسے بھی معلوم ہے اللہ کا کلام ہے، قرآن حکیم کو کھول کر پاک صاف ہو کر صرف انگلی پھیرتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے کوئی واقعہ سنا تھا، نہیں پڑھ سکتا تھا، ایک انگلی پھیری ہے اپنی ایک رکعت تک، جو کہا گیا وہ سچ ہے، پھر آگے پھیری اور اگلی آیت کے آخر تک پہنچ گیا، جو کہا گیا وہ سچ ہے۔ اب کسی شخص کے ایمان کی اور اس کی یہ کیفیت ہے، محبت قرآن حکیم کے ساتھ، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص کے جس نے دنیا کی ہر تعلیم حاصل کی، اگر نہیں پڑھا تو قرآن کو نہیں پڑھا۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے جو وسعت دی ہے انسان کو، جو اللہ تعالیٰ نے جن صفات سے نواز کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اسی بنیاد پر محاسبہ ہوگا۔ تو فتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، گویا کہ جو تمہارا دائرہ اختیار ہے، تمہارا یہ جسم تو تمہارے کنٹرول میں ہے نا، کس معنی میں؟ ٹھیک ہے مجھے اپنے ہارٹ کے جو بھی اس کی بیٹ سے اس پر کوئی کنٹرول نہیں، اپنے جسمانی نظام پر کوئی کنٹرول نہیں، میں تو اپنے جسم کے بڑھتے ہوئے بالوں کو جو ہے اپنی آزاد مرضی سے نہیں روک سکتا، یہ کنٹرول مجھے حاصل نہیں ہے، لیکن کسی نیکی یا بدی کے رستے کو اختیار کرنے کا اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ کنٹرول میرے پاس ہے، یہ دائرہ اختیار ہے انسان کی۔ اپنے گھر کی چار دیواری، وہ اس کی یہ چھوٹی سی سلطنت ہے، اس میں ایک حکمران کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا اختیار اسے دیا گیا ہے۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جو تمہارے ڈیپینڈنٹس ہیں، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست کرنا تمہارے ذمہ ہے۔ کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص رائی ہے، وہ خاندان کو لیڈ کر رہا ہے، اس کا فرما روا ہے، لہذا اس کی ذمہ داریاں اس پر ہیں اور اس سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں۔ تو تقویٰ کا دائرہ، جو جو دائرہ اختیار انسان کا ہے، اس کے اندر اس کو لاگو کرنا، اس پر کاربند رہنا۔ معاش کی فکر آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، سب کو ہے، لیکن یہ اختیار دے دیا گیا کہ اگر چاہو تو اس غلط رستے کو بھی استعمال کر سکتے ہو جو حرام ہے، جس میں سود کی آمیزش ہے، جس میں اور کسی اعتبار سے حرام شے شامل ہے، لیکن زیادہ بہتر کیا ہوگا آخرت کے اعتبار سے کہ قانے رہو اسی رستے پر کہ جو اللہ کی شریعت کے تابع ہے، جو حلال رستہ ہے۔ تو تقویٰ کا امتحان ہو گیا۔ فتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں جہاں تمہارا دائرہ اختیار ہے، دائرہ استطاعت ہے، اس میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ آج پوری زندگی پوری اس زمین کے اوپر یا پاکستان پر اسلام کو قائم کر دینا، یہ تمہارے ذمہ نہیں، تم سے نہیں سوال ہوگا۔ اپنے جسم پر اسلام کو قائم کیا یا نہیں کیا، اس سوال سے رستگاری نہ آپ کے لیے ممکن ہے نہ میرے لیے ممکن ہے۔ صرف حلال پر قناعت کی یا حرام خوری بھی کی، یہ سوال مجھ سے اور آپ سے ہوگا، اس لیے کہ تقویٰ کے اس دائرے کے اندر ہے کہ جس میں انسان کو کنٹرول ہے، انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ فتق اللہ مستطاطم، ذرا کنٹراسٹ میں لے آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ وہاں ایک جو معیار قائم کیا گیا تھا وہ بہت بلند معیار تھا، اہل ایمان تم پر لازم ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ روایات اس پر شاہد ہے کہ صحابہ کرام تو گھبرا اٹھے تھے کہ اللہ کے تقوی کا حق ادا کر دینا کس شخص کے لیے ممکن ہے؟ الانسان مرکب من الخطائے والنسیان، کبھی جذبات کا ریلا آ گیا، کبھی کسی اور اعتبار سے انسان سے خطا ہو گئی، کسی لفظ کسی کوتاہی کا مرتکب ہو گیا، تو تقوی کا حق ادا کر دینا، حق تقاتی ہی۔ اور پھر سورۃ تغابن کی یہ آیت ہے، جب نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام نے گویا کہ ایک اطمینان کا سانس لیا کہ اب ہم میں سے ہر شخص مکلف ہے اس استطاعت کی بنیاد پر کہ جو اصل میں جواب دہی کی اور مواخذے کی بنیاد بنے گی۔ فتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہارے اندر ہمت ہے، جتنی استطاعت ہے، اللہ کے تقوی میں اپنے آپ کو دو۔ واسمعوا واطیعوا، اور دیکھو سنو اور اطاعت کرو۔ جب قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا تو آیات قرآنیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے منتقل ہو رہی تھی ان لوگوں کے کانوں کے ذریعے ان کے قلب و ذہن تک تھے جو ان آیات کو سن رہے تھے۔ تو سننا یہ گویا کہ آپ کا ریسیپینٹ اینڈ ہے، اور اطاعت کرنا یہ آپ کا خارجی مظہر ہے۔ تو دین کی بات، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، اس کو سننا اور اس کو مان لینا، صرف مان نہیں لینا بلکہ اطاعت کرنا، اس پر عمل پیرا ہو جانا، وَاسْمَعُوا وَاطِعُوا، سنو اور اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو اللہ کے رستے میں اس لیے کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک آیت میں تین تقاضے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کے تقوی اختیار کرو سب سے پہلا تقاضا جو بنیاد بنتی ہے، وَاسْمَعُوا وَاطِعُوا، اور دین کا حکم سنو اور اس کو مانو، اس کی اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں یہ ایتاء مال جو ہے، مال روپیہ پیسہ جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا، اس کے لیے ایک اصطلاح تو وہ ہے جو ایتا کی ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، تو طویل فہرست موجود ہے کہ اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا ہے ان ان مدات میں جو سراسر خدمت خلق کی مدات ہے، جو بھی یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں، جو مساکین ہیں، جو غریب ہیں، جو مفلس ہیں، ان میں روپیہ پیسہ لگانا۔ وَآتَ الْمَالَ، یہ ایتا مال ہے، اور مال کے خرچ کرنے کے اعتبار سے دوسری اصطلاح قرآن حکیم میں بکثرت موجود ہے، جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اب یہاں فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رستے میں اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا، اپنی جان اور مال دونوں کو لگانا اور کھپانا، یہ گویا کہ دین کی نشر و اشاعت ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا نقشہ اپنی نگاہوں کے سامنے لے آئیے، جو اللہ نے صلاحیت، جو استعداد، جو قوت، جو بولت عمر دی تھی، لگائی اس کام میں بھی، ہاں بیوی بچوں کے حقوق کو بھی ادا کیا، کوئی شخص اگر کہیں دکانداری کر رہا ہے تو اس میں بھی اپنا وقت دیا، آخر بیوی کے بھی تو حقوق ہیں نا، اولاد کے بھی تو حقوق ہیں۔ لیکن یہ کہ جہاد بالمال اور جہاد بالنفس، یہ دونوں اصطلاحات پیدل قرآن حکیم میں 20 مقامات پر ہیں۔ ایتاء مال، روپیہ پیسہ خرچ کرنا خدمت خلق کے جذبے کے تحت، فقراء ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، اور جہاد بالمال آئے گا گویا کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کی کتاب کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا روپیہ پیسہ بھی خرچ کرنا، اور اس میں اپنے اوقات اور اپنی صلاحیتیں بھی لگانا۔ یہ ایمان کا وہ بنیادی رکن ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر دلیل چاہتے ہیں تو سورہ حجرات کی آیت ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ ایمان حقیقی تو معتبر ہے دو چیزوں کے ساتھ، دل میں کوئی شک و شبہ موجود نہ ہو، ثم لم يرتابوا، ایمان دل کے یقین والا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، و خارج میں جہاد اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے رستے میں، یہ جہاد بالمال ہے۔ اسی طرح انفاق کی اصطلاح بھی آتی ہے، روپیہ پیسہ خرچ کرنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ تو یہ تین اصطلاحات قرآن حکیم میں موجود ہیں، ایتا، ایتاء مال، جہاد بالمال اور انفاق۔ یہاں فرمایا گیا، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، انفاق کرو اس لیے کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس شخص کو روپے پیسے سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی بخل اس میں موجود ہوگا۔ یہ دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے، انسان جو ہے بخل سے کام لیتا ہے، سیندھ سیندھ کر رکھتا ہے، روپے پیسے سے محبت ہے اس بنیاد کرنا، لیکن اگر اسے خرچ کرے گا اللہ کے دین کے لیے، اس کتاب کی نشر و اشاعت میں، خدمت خلق کے جذبے کے تحت، تو اس کے لیے کہیں بہتر ہوگا، اخروی اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ تو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو شخص بھی اس بخل سے بچا لیا گیا، اس روپے پیسے کی محبت اور اس کی لالچ سے بچا لیا گیا، اس لیے کہ یہی تو شے ہے جو رکاوٹ بنے گی، یہ روپیہ پیسہ ہے کہ جو شاید والا سمجھتا یہ ہے کہ اخلدا، اسے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا روپیہ پیسہ، یحسب ان مالہ اخلدا، لیکن یہ کہ اس کی زندگی کا تو کس وقت چراغ گل ہو جائے، اگلا ہفتہ، اگلا مہینہ اس کی زندگی میں ہے یا نہیں، کوئی انسان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شخص بھی اس جی کے لالچ سے، اس بخل سے بچا لیا گیا تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح سے امکنار ہونے والے ہیں. اِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہاں دیکھیے ایک اور اصطلاح بھی آ گئی، بہت خوبصورت اصطلاح ہے قرض حسن. اگر آپ اسے عام طور پر اطلاع کریں گے تو اپنے کسی مسلمان بھائی کی آپ نے مدد کر دی اور اسے کہا کہ بس جب تمہارے پاس کوئی پیسے آ جائیں گے تو مجھے واپس کر دینا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، اس وقت تم اس مصیبت میں، اس تنگی میں گرفتار ہو، میں نے تمہاری یہ، مجھے اللہ نے دیا تھا اور میں نے تمہاری یہ مدد کر دی، یہ قرض حسن ہے. اسی کے ساتھ اگر آپ نے کہیں وہ نجاست شامل کر دی کہ ایک سال کے بعد میں لوں گا تو صحیح، لیکن یہ کہ اتنا پرسنٹ مجھے اور ملنا چاہیے اس لیے کہ کرنسی ڈیویلویٹ ہو رہی ہے، اب یہ وہ ہے کہ جسے بدترین حرام سے قرار دیا گیا وہ سود ہے. تو اگر آپ اس مادی اصطلاح کی بنیاد پر لیں گے تو قرض حسن کیا ہوا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی آپ نے مدد کی اور اس سے کوئی شے مزید طلب نہیں کی، بلکہ یہ کہ اس کو سہولت دے دی کہ جب تمہارے پاس گنجائش ہوگی تو مجھے واپس کر دینا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے ان لوگوں کو کہ جنہیں اللہ نے دیا ہے، اس لیے کہ اب جو حالات آ رہے ہیں اور جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، جس طرح خودکشیاں ہو رہی ہیں، جس طرح نہ صرف یہ کہ بلکہ پورے کے پورے خاندان کا جو ہے وہ چراغ گل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، مفلسی ہے، اور جن کے پاس بہت کچھ ہے، آپ جا کر اپنے فائیو سٹار ہوٹلس کو دیکھ لیجئے، ریسٹورینٹس کو دیکھ لیجئے، جہاں کوئی شخص باہر نہیں نکلتا جب تک کہ 500-600 روپے پر ہیڈ جو ہے وہ دے کر نہ آئے، تو کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ تو قرض حسن کی یہ شکل بھی تو ہے نا. لیکن یہاں جس قرض کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہمیں کہا جا رہا ہے اللہ کو قرض دو قرض حسن، ان تقرض اللہ قرض حسن یضاعف لکم ویغفر لکم، یہ روپیہ پیسہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تم اس کے امین ہو، لیکن اگر تم اسے اللہ کے لیے خرچ کرو گے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو گے، خدمت خلق کے جذبے کے تحت خرچ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس انفاق کو یا تمہارے اس جہاد بالمال کو یا اس ایتاء مال کو قرض حسن قرار دے رہا ہے. ان تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں کئی گنا اضافہ فرما دے گا. سورہ بقرہ میں وہ آیہ مبارکہ جو ہے، صرف اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایک دانہ جو ہے زمین میں ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں نکلی ہیں اور ہر بالی میں 100-100 بیج موجود ہیں، تو گویا کہ ایک دانہ ڈالنے سے آپ کو 100 دانے حاصل ہو گئے. یہ تو ہمارا دنیاوی مشاہدہ ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. ہمت کرو، قدم آگے بڑھاؤ. ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، تو اللہ تعالیٰ اس میں کئی گنا اضافہ فرما دے گا، تمہاری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. واللہ شکور حلیم، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر اور کوئی قدردان نہیں ہے. خرچ کرو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ قدر افزانی نہ فرمائے، قدر افزائی نہ فرمائے، قدردانی نہ فرمائے، کیسے ممکن ہے؟ واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ انتہائی قدردان ہے، کمال حکمت والا ہے، کلام کمال علم والا ہے. اس لیے کہ جو شخص بھی بخل سے کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اسی دنیا میں کوئی عذاب اس پر واقع نہیں کرتا. وہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ اس دنیا مافیہ کی وقت اگر اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تب بھی اللہ تعالیٰ کسی کافر و مشرک کو یہاں ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا تحمل ہے، اللہ کی بردباری ہے کہ ان تمام باغیوں اور سرکشوں کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی. واللہ شکور حلیم، وہ انتہائی قدردان ہے تمہارے اس قرض کا جسے اللہ تعالیٰ خود قرض حسن بیان فرما رہا ہے، تمہارے تقویٰ کا، تمہارے ایمان کا، تمہارے جہاد بالمال کا، جہاد بالنفس کا، بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے، اور کمال حلم والا بھی ہے. عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، وہ ہر غیب اور شہادت کا علم رکھتا ہے. کوئی شے ہماری نگاہوں سے کتنی ہی اوجھل ہو، اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے. یا ہمارا کوئی عمل دوسرے شخص کی نگاہوں سے کتنا ہی پوشیدہ ہو، اللہ کی نگاہ سے تو پوشیدہ نہیں ہے. وہ تو کل غیب کا علم رکھنے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، ہر غیب اور حاضر کا علم رکھنے والا، العزیز الحکیم، انتہائی زبردست ہے، بڑی قوت والا ہے، کمال حکمت والا ہے. یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، آخری 5 آیات، اس کا بہت اختصار کے ساتھ میں نے مفہوم آپ پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان ہدایات کے پر عمل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بنیادی شے جو تقویٰ ہے، اس رستے کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دے، اور ان دنیا جو بھی اس قرآن حکیم کے جملہ تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے سہل بھی فرما دے، اور ہمارے سینے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے انشراح عطا فرما دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر.